السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قاف آیت نمبر 19. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ پہلے سورہ محمد پڑھ چکے ہیں، پھر سورہ فتح ہم نے پڑھا تھا، سورہ حجرات ہم نے پڑھی، اور سورہ قاف ہم پڑھ رہے ہیں. اگر ان تمام سورتوں کے مضامین کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہر سورت ایک کے بعد ایک جو پیغام ہمیں دے رہی ہے کہ انسان کی زندگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس دنیا کے لیے انسان بلا وجہ اپنے نفس کی خواہشات میں مبتلا نہ ہو اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں نہ ڈالے. سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ مسلسل ہمیں تگ و دو کرنی ہے، مسلسل ہمیں جد و جہد کرنی ہے، مسلسل ہمیں کوشش اور محنت کرنی ہے تاکہ آخرت میں ہمارا انجام بہتر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر یہ بات بھی فرمائی تھی کہ تم اگر یہ کام نہ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے. اب اگر اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنی زندگیوں کو نہ بدلیں تو پھر آپ بتائیے کہ کون ہمیں آگے بڑھائے گا نیکیوں میں. دوسرا، ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کر کے دکھایا کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کی وجہ سے بعض اوقات ہلاک ہو سکتا ہے. بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، طنز، تانا، یہ ساری چیزیں انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں. زبان انسان کی اس کو کہاں سے کہاں لے کر چلی جاتی ہے. ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے انسان کیا کرے، اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائے، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں سورہ حجرات میں کہ آپس کے تعلقات کو کیا چیزیں ہیں جو بگاڑنے والی ہیں، تو لہٰذا تم اس سے پرہیز کرو. خاص طور سے زبان کا ذکر کیا گیا، دل کا ذکر کیا گیا، کیونکہ کچھ برائیاں جو ہوتی ہیں وہ دل میں ہوتی ہیں انسان کی، جو پورے انسان کے وجود کو جلا کر خاک کر دیتی ہیں سمجھے. جیسے حسد کی آگ ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، یہ انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور پھر یہ کینہ، حسد، بغض اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ زبان پر آ جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر زبان سے تانے، تشنے، غیبتیں، مذاق، یہ سب شروع ہو جاتا ہے. انسان اگر اپنی حقیقت دیکھ لے، آج کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو انسان پڑھ کر اپنی حقیقت کے بارے میں غور کرے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اسے مر کر کہاں جانا ہے، مر کر مٹی میں جانے کے بعد اسے پھر اٹھ کر دوبارہ کس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے جواب دہی کرنی ہے اپنے تمام اعمال کی. اگر انسان یہ احساس کر لے تو یقین جانے کہ اس کی نگاہ میں کوئی برا نہ رہے، وہ کبھی کسی کی برائی نہ کرے، وہ کبھی کسی کی غیبت اور بغض اور حسد میں مبتلا نہ ہو. اسے تو اپنی ذات کی جب فکر لگ جائے گی تو بھلا اسے ادھر ادھر دیکھنے کا کہاں موقع ملے گا. اور ہمیں اپنی ہی ذات کی فکر کرنی ہے، یعنی ہمارا انجام کیا ہوگا یہ، اور دوسروں کی فکر اس سینس میں کرنی ہے کہ ہم ان کو بھی آگ سے بچائیں. خود کو بھی آگ سے بچانا ہے، دوسروں کو بھی آگ سے بچانا ہے. تو جب تک کہ یہ یقین پختہ نہیں ہوگا ہمارے دلوں میں، دماغ میں، کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب نہیں کرنی ہے اور مر کر ہمیں مٹی ہونا ہے، تو یقین جانے کہ برائیاں کبھی ہم سے چھوٹ نہیں سکتی. ہمیشہ ہم کو دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اس کے بدلے میں جو بھی ان کو دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ان کو اجر دے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف فرما دے. لیکن میرا کیا معاملہ ہے، میری ذات میں کہاں کمی ہے، مجھ میں کہاں خامی ہے، میں اسے دور کروں. تو اگر انسان کو موت یاد رہے نا، وہ کبھی دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے. جیسے کہ آتا ہے نا کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندی کے اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. واقعی میں کہ جب تک کہ آخرت کا یقین نہیں ہوتا نا، تو ہر ایک کو ہم ایسی عینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک میں ہمیں خامی خامی نظر آتی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے، سب پر فتوے لگاتے ہیں کہ فلاں 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 میں بہت اچھی، لیکن جب تک کہ دل ہمارے احتساب پر مائل نہیں ہوتا، ہم خود اپنا محاسبہ کرنے والے نہیں بنتے۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ جب تک کہ ہم یہ احتساب والی کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، یقین جانیے کہ ہم اپنی نظر میں ہمیشہ بڑے بنے رہیں گے اور دوسرے چھوٹے رہیں گے ہماری نظروں میں، اور پھر ہم کبھی اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ ہمارے ذات کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم خود اپنی گریبان میں جھانک کر نہ دیکھیں، ہم خود اپنا احتساب نہ کریں، اپنا محاسبہ نہ کریں۔ اپنے محاسب خود بنیے، دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیجیے، اپنے محاسب بنیے۔ کیونکہ یہاں جو آیت آ رہی ہیں، وہ آیت دراصل ہمیں یہی بات سکھاتی ہیں کہ ہر انسان کو اس کیفیت سے گزرنا ہے، ہر ایک پر موت آنی ہے، ہر ایک کو اس عالم میں برزخ سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور پھر آخر میں قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی ہمارے لیے تمام مرحلے آسان فرما دے اور ہم سے آسان حساب لے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا گیا۔ ذلک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، یہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ سکرات کا جو عالم ہے، جو موت کی ہچکی ہے، موت کا پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جب موت آنی ہوتی ہے، وہ وقت آ پہنچا۔ اور جو شخص کافر ہوتا ہے یا آخرت کو نہ ماننے والا، بعض لوگ زبان سے نہ ماننے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے عمل سے نہیں مانتے ہیں، تو وہ لوگوں کو پھر وہ وقت بہت ہی عجیب سا لگے گا کہ یہ کیسے اچانک یہ وقت آ گیا۔ اور پھر اس انسان کو بتایا جائے گا کہ لو تمہارے پاس وہ وقت آ گیا، ویسے بھی جس کی موت واقع ہوئی اس کے لیے قیامت ہے، سمجھے۔ تو جس چیز سے تم بھاگ رہے تھے، جس چیز سے تم فرار حاصل کر رہے تھے، جس چیز کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، جس کو تم مذاق میں لے رہے تھے، یہ وہی حقیقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے، کتراتے تھے، جس سے تم چاہتے تھے کہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے زندگی میں، جو چاہے میں مزے کروں، جو چاہے میں اپنی مرضی کروں، کیونکہ مجھے تو کوئی آخرت میں اس کا حساب کتاب دینا ہے ہی نہیں۔ تو دیکھ لو کہ اب وہی وقت آ گیا ہے، یہ وہی وقت تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تحید کہتے ہیں، ہا یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، بھاگتا یا سیدھے راستے سے پہلو تہی کرنا، اور دور بھاگنا یا سمت بدل لینا، یعنی یہ شخص موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا۔ ہادا بمانی سیدھے راستے سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، سمت بدل لینا، دور بھاگنا۔ تو پیغمبروں نے تو سیدھا راستہ بتا دیا تھا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا صراط مستقیم ہے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور وہاں پر محاسبہ ہوگا، لیکن انبیاء کی باتوں پر اس نے یقین نہ کیا اور انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا، تو وہی وقت پھر آخر کار آ پہنچا جس پر تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ تمہارا نفس یہ چاہتا تھا کہ تم بس آزاد بے مہار بھاگتے چلے جاؤ، جو چاہو کرو زندگی میں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، موت تو آ کر رہنی ہے، اور موت سے بھلا کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سکرات کا عالم ہے، یعنی موت کی ہچکی، ہر ایک کو اندازہ ہو جاتا ہے جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ اسے موت آنی ہے۔ تو انسان اگر پہلے سے تیاری کر لے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر اتنا افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی تیاری نہ کرے تو پھر کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ؟ آدمی کے اچھے یا برے عمل اس کے خاتمے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر اس نے نیک عمل کیا تھا زندگی میں تو موت بھی اچھی آئے گی، یعنی استقبال اچھے طریقے سے ہوگا، اور اگر زندگی بھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، لہذا آخر میں پھر اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، استقبال اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کل شیء ہالك الا وجهه، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ یہ بھی ہم پیچھے سے اب تک بار بار پڑھتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ تو جب معلوم ہے کہ موت آنی ہے تو پھر کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے؟ اور یہ جو موت کا فرشتہ ہے، یہ کون ہے؟ جیسے کہ سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ملک الموت سے اسے پکارا گیا یا نام لیا گیا ہے، موت کے فرشتے کو۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ہر ایک کے ذمے ایک ایک کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارا یعنی وہ وقت لکھا ہوا آ جاتا ہے تو فرشتے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی ملک الموت کا ذکر آیا ہے، مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرحانے بیٹھ جاتا ہے، اور ہر انسان کا موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔
ونفق فی السور ذالک یوم الوعید، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ وہ نفقہ سور ہے جب سب مردہ انسان اپنی قبروں سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب سب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کے لیے یہ ساری چیزیں بہت اجنبی سی معلوم ہوں گی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهید، ہر شخص اس حال میں آ گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ سائق ہانکنے والا، اور شہید گواہ کو کہتے ہیں۔ ویسے سائق عربی زبان میں ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں جو ڈرائیو کرتا ہے، چونکہ وہ کوئی چیز لے جاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، دوڑاتا ہے۔ تو سائق مطلب یہ وہ فرشتہ ہوگا، ہو سکتا ہے جو کہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا جو قیامت کے دن میدان حشر میں اسے لے کر آئے گا یا اس کے پیچھے ہوگا۔ اور اس کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین نے الگ الگ آرا پیش کی ہیں، اور اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کون ہوں گے۔ کسی کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں جو انسان کو محشر تک ہانک کر لے آئیں گے، یعنی ایک ہانک کر لانے والا ہوگا اور دوسرا گواہی دینے والا۔ تو دونوں بھی فرشتے ہی ہوں گے جو دنیا میں اس شخص کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے یا اس کی نگرانی پر مامور تھے۔ اور جب قیامت کے روز سور کی آواز بلند ہوتے ہی ہر انسان اپنے مرقد سے اٹھے گا تو فوراً وہ دونوں فرشتے آ کر اسے اپنے چارج میں لے لیں گے۔ ایک اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت کی طرف ہانکتا ہوا لے جائے گا، اور دوسرا اس کا اعمال نامہ ساتھ لیے ہوئے ہوگا۔ تو ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا، یعنی اگر کوئی انسان انکار بھی کر دے تو ساتھ میں وہ فرشتہ فوراً گواہی دے دے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تو اس کے ساتھ ہی تھا اور یہ میں نے ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے، یہ اس کا ریکارڈ ہے۔ تو یعنی اس وقت وہاں پر گواہ بھی موجود ہوگا اور انسان کہیں فرار حاصل نہ کر سکے گا، کیونکہ وہ ہانک کر لانے والا وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، یعنی انسان جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتا رہا اور اسے اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ سارا میرا اعمال نامہ، میرا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، یا فرشتے سارا میرا ریکارڈ تیار کر رکھ رہے ہیں اور یہ ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے، تو اب اس کی روشنی میں جو اس نے اعمال کیے تھے پھر فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر اس وقت انسان کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ وہ اس سے انکار کر سکے گا، کیونکہ سامنے سب ہر طرح کا ثبوت موجود ہوگا۔ زبان سے گواہی دینے والا بھی ہوگا، ریکارڈ یعنی عمل نامہ بھی تیار ہوگا، لکھا ہوا بھی ہوگا، تو پھر انسان کیسے بچ کر جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو دنیا میں تیری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا، اب وہ پردہ آج تیرے سامنے سے ہٹ گیا، اب تو خود دیکھ لے، تجھے خود معلوم ہو جائے گا، تجھے خود نظر آ رہا ہے کہ جس چیز کی تجھے خبر دی گئی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ پھر وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کے ساتھی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ اب اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے کہ یہ کون ہے جو قرین ہے۔ تو کچھ مفسرین کہتے کہ یہاں پر قرین سے مراد دراصل وہی فرشتہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو جو اس کے ساتھ تھا دنیا میں، جو اسے برائی پر اکساتا تھا۔ یعنی وہ جو گواہ ہوگا، یعنی وہ فرشتہ مجرم کو پیش کر کے کہے گا کہ مجرم بھی حاضر ہے اور گواہی بھی حاضر ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہے گا کہ جو مجرم میری سپردگی میں تھا پیشی کے لیے حاضر ہے. تو اس لیے زیادہ جو رائے قریب کی لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ وہ فرشتہ ہی ہوگا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، کہ اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میرے سپردگی میں تھا حاضر ہے. کچھ جو پہلے کے مفسرین گزرے ہیں، قتادہ ابن زید، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھی سے مراد ہانک کر لانے والا فرشتہ ہے، اور وہی عدالت الہی میں پہنچ کر عرض کرے گا کہ یہ شخص جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. القیا فی جہنم کل کفار انید مناع للخیر معتد مریب، حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا. تو یہاں پر پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ہر اس کافر کو جہنم میں ڈال دیا جائے جو کون تھا، کفر کرنے والا تھا، جو حق سے دشمنی رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا تھا، جو شک میں پڑا ہوا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا. یعنی کفار مبالغے کا صیغہ ہے کہ ایک تو سخت ناشکرا اور دوسرا سخت منکر حق. اور خیر کا لفظ عربی زبان میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھلائی کے لیے بھی. تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مال میں کسی کا حق ادا نہ کرتا تھا، نہ اللہ کے بندوں کا اور نہ ہی کسی اور کا. اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ وہ بھلائی کے راستے سے خود بھی رکنے والا تھا اور دوسروں کو بھی بھلائی کے راستے سے روکتا تھا. یعنی دنیا میں وہ خیر کی راہ میں، حق کی راہ میں ایک طرح سے دیوار بنا ہوا تھا. اپنی ساری اس نے قوتیں، سارے کام، ساری مصروفیتیں صرف اس لیے اس نے لگا رکھی تھی کہ کسی طرح سے دنیا میں نیکی نہ پھیلنے پائے اور کسی طرح سے وہ نیکیوں میں رکاوٹ بنے. مناع للخیر معتد مریب، معتد مریب ہر طرح کی خیر سے روکنے والا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو آیات ہیں قرآن کریم کی، اور سورہ قاف میں جو خاص طور سے آیت بیان کی گئی ہیں، آخرت کی ہے اور آخرت کا وہ منظر پیش کر رہی ہیں جو ہمارے نظروں میں آ سکتا ہے. یعنی آخرت کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. اور ابھی ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا جب اس سورت کی ہم نے شروعات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہری نماز میں پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے آخرت کی وہ تصویر سامنے آ جائے کہ اس وقت انسان کا کیا حال ہونے والا ہے، اس وقت خیر سے روکنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس وقت بھلائی کے کاموں میں پیچھے رہنے والوں کا کیا انجام ہوگا. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جو پہلے کے لوگ تھے وہ سب اس وقت سے، یعنی موت کی حالت کے وقت اور جو موت کے بعد جو واقعات پیش آنے، اس سے بہت ڈرا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید جب اس پر نزع کا عالم تھا تو اس نے اپنے سپاہ سالاروں کو حکم دیا اور کہا کہ میری تمام فوج کو اکٹھا کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ تمام فوج کو اکٹھا کر دیا گیا، تمام فوج سب بستہ کھڑی ہو گئی. اس فوج کو دیکھ کر ہارون رشید رونے لگا اور رو پڑا اور کہنے لگا، اے وہ جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، اس پر رحم کر جس کی بادشاہت آمادہ زوال ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ زار و قطار روتا رہا اور روتے روتے اس کی جان نکل گئی. اسی طرح سے خلیفہ عبد الملک بن مروان پر جب نزع کی کیفیت طاری تھی، سانس اکھڑنے لگی اور دم گھٹنے لگا، تو اس نے کہا کہ کمرے کی کھڑکیاں کھول دو. جب کمرے کی کھڑکیاں کھول دی گئیں تو اس نے جھانک کر دیکھا، ایک غریب دھوبی جو تھا وہ پانی کے کنارے پر کپڑے دھو رہا تھا. وہ یہ منظر دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا، کاش میں دھوبی ہوتا، کاش میں بڑھئی ہوتا، کاش میں قلی ہوتا، اور کاش میں مسلمانوں کا والی نہ بنا ہوتا. اور اتنے میں اس نے آخری ہچکی لی اور وفات پا گیا. تو آپ دیکھیں کہ جب دولت، عزت، شہرت ملتی ہے انسان کو، تو انسان آخرت کو بالکل بھلا بیٹھتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کرنی ہے. یہ مال انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور یہ مال و عزت، شہرت اور یہ عہدے انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے، پھر وہ ظلم بھی کرنے لگتا ہے. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے اور جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں. یعنی اس وقت افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں. اصل تو کام کرنے کا کب تھا؟ جب زندگی تھی باقی، جب ہاتھ میں سب کچھ تھا. تو ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو موت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں. یعنی موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے دور نہیں بھاگنا ہے بلکہ موت کے لیے تیاری کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا ہے، ہر ایک کو موت آ کر رہے گی۔ لیکن وہ وقت آنے سے پہلے انسان کیا کرے؟ اپنے آخرت کی تیاری کر لے۔ ہم سب جانتے ہیں نا حدیث کہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے انسان گزارے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ پانچ حالتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے یہ کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، امیری کو غریبی سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، بس اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو مومن کو اس کے جن اعمال صالحہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ان میں وہ علم ہے جو اس کے اعمال نامے کو اور اس میں نیکیوں کو بڑھاوا دیتا رہے گا۔ تو موت کے آنے سے پہلے انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسانی بدن میں جو روح ہے اس کی حقیقت کے متعلق جو ماہرین میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم روح کے متعلق بہت کم جانتے ہو، تو یہ روح جب بدن میں رہتی ہے تو ساری چیزیں ہیں، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو یہ بدن مردہ ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح باقی رہے گی۔ جو بھی جزا اور سزا ہے اس روح کو ملتی رہے گی عالم برزخ میں۔ تو جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کرنی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں رکھتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل بات کیا ہے کہ اپنی اس آخرت کی ہم فکر کریں، ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، قبر میں ہمیں راحت ملے گی یا نہیں ملے گی، قبر میں ہمیں سکون ہوگا یا نہیں ہوگا، اور قبر میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ وہاں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ کیا چیز ہمارے ساتھ ہوگی؟ صرف اور صرف ہمارا نیک عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے کر گئے ہیں کہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس موت کی تیاری کریں جو سب کو آنی ہے، سب کو اس سے سابقہ پیش آنا ہے، ہر کسی کو اس سے ملنا ہے، موت کو، موت سے اس کو ملنا ہے۔ تو روزہ، نماز، یعنی کیا کیا چیزیں ہمیں عذاب قبر سے بچا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو نماز ہے، اور عذاب قبر سے نجات پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی عذاب قبر سے بچائے گی، روزہ عذاب قبر سے بچائے گا، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، اچھے اور نیکی کے کام، لوگوں سے حسن سلوک، یہ سب انشاءاللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ یہ سب احادیث کے مفہوم میں آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہمارا حساب کتاب آسان ہو۔ المعجم الاوسط طبرانی میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب لوگ مرنے والے کو سپرد خاک کر کے واپس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے آ جاتی ہے، زکوٰۃ دائیں، روزہ بائیں، نیکی کے دوسرے کام، اور لوگوں سے اس کا حسن سلوک قدموں کی طرف آ جاتے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ تم اس طرف سے بھی نہیں آ سکتے، عذاب کا فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ بول پڑتا ہے کہ میری طرف سے بھی راستہ نہیں، وہ قدموں کی طرف سے آتا ہے تو نیکی کے عمل کہتے ہیں کہ تم اس طرف سے بھی نہیں آ سکتے، تب عذاب کا فرشتہ واپس چلا جاتا ہے۔ سوچے ذرا، اسی حدیث کو مستدرک للحاکم نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں لاچاری اور ناکاری سے، کسل مندی، بزدلی، کنجوسی، بڑھاپے اور عذاب قبر سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیہ الفاظ ہمیں اس طرح سکھاتے جیسے کسی کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان انرد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ ایکچولی کہیں پر ان اردا آتا ہے تو یہاں پر نردا آیا ہے، کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس امر سے کہ ہمیں پچھلی عمر یعنی بہت زیادہ بڑھاپے میں واپس لے جایا جائے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں فتنہ دنیا اور عذاب قبر سے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی ہم کو ایک روایت ملتی ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی بھی ایک اور چھوٹی سی دعا ہم کو ملتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار و عذاب النار و فتنۃ القبر و عذاب القبر و شر فتنۃ المسیح الدجال و شر فتنۃ الفقر و شر فتنۃ الغنا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فتنہ نار یعنی جہنم سے، عذاب جہنم، فتنہ قبر، عذاب قبر، فتنہ مسیح دجال کے شر، اور فتنہ غربت کے شر، اور فتنہ دولت کے شر سے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو جنازے کے لیے بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ دعا بھی اس میں شامل ہے جو مسلم کی حدیث ہے کہ وَعِيدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کے اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تو جو شہید ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے۔ اسی طرح سے جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتا تھا اس کو بھی عذاب کی قبر سے نجات ملے گی، اور جو پیٹ کی بیماری سے مرنے والا ہوگا اسے بھی عذاب قبر سے دور رکھا جائے گا، اور وہ آدمی جو ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بہترین اور جلیل القدر انصاری صحابی تھے، ہر دفعہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب یہودیوں کا کچھ فیصلہ کیا جانا تھا تو اللہ کے رسول نے ان کو منتخب فرمایا کہ جو تم فیصلہ کرو گے، اور جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سعد کا فیصلہ زمین پر ہے وہی اللہ کا فیصلہ آسمان پر ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی نیک صحابی تھے، اللہ کے رسول نے اپنے بازو میں ان کا خیمہ نصب فرمایا تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ تو یہ وہ صحابی تھے کہ جن کی جب موت واقع ہوئی تو اس کے لیے عرش ربانی حرکت میں آیا، آسمان کے دروازے جس کے لیے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتوں نے جس کے جنازے کو کندھا دیا، تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں بھی قبر میں ایک دفعہ دبوچا گیا، یعنی قبر نے ان کو ایک دفعہ دبوچا اور پھر وسیع کر دیا گیا اس قبر کو۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایسے صحابی جو اتنے نیک تھے، جنہوں نے مسلسل اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور پھر اللہ کے راستے میں وفات پائی اور شہادت نصیب ہوئی ان کو، لیکن جب ان کو قبر میں ایک دفعہ دبوچا گیا تو آپ بتائیں کہ پھر میں اور آپ کہاں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اصل چیز ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ موت سے ہر ایک کو ہمکنار ہونا ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آخرت میں پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو وہ دن جو سخت مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان دن نہیں ہوگا، وہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور مومنوں کے لیے وہ بہت آسانی والا دن ہوگا، ان کے لیے بس اتنی دیر کا کھڑا ہونا ہوگا جیسے ایک نماز سے لے کر یعنی اذان سے لے کر نماز تک کا وقت، بس اس سے زیادہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی۔ تو یہ قیامت تو آنی ہے، جب آئے گی، لیکن جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی موت کے وقت سے ہی سمجھو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، جس وقت کہا جائے گا کہ اس کافر کو جہنم میں پھینک دو جو حق سے انعام رکھتا تھا، خیر سے روکنے والا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ آپ سوچیں کہیں ہم کسی کو خیر سے روکنے والے تو نہیں بن رہے ہیں، کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہے اور نیک کام کرنا چاہتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کبھی اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے، کبھی کسی سے درگزر کر جاتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیتا ہے، کوئی دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم اس کو روکنے والے تو نہیں بن رہے ہیں، ہم اس کے راستے کی رکاوٹ تو نہیں بن رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر وہی بات کہی گئی ہے کہ جو حق سے انعام رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کو آخرت کے دن کا یقین نہیں تھا، نہ شک میں تھا وہ۔ اور پھر ساتھ میں اس نے کیا کیا تھا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ما اطغیتہ ولکن کان فی دولار بعید، اس کے ساتھی نے عرض کیا، یا رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اب یہاں پر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر قرین سے مراد دراصل شیطان ہے، جو دنیا میں اس کے ساتھ لگا رہا، اسے جھوٹے وعدے دلاتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دور کرتا رہا، اور اس پکڑ سے جہنم کے عذاب سے اس کو بے خوف کرتا رہا کہ اچھا کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا، جو کرنا ہے کرو، جو آزادی تمہیں ملی ہے اس آزادی سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا دوبارہ ملنے والی تھوڑی ہے۔ تو یہاں پر قرین سے مراد دراصل پھر شیطان ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو بہکاتا تھا، فرشتے بہکاتے تو نہیں ہے نا، بلکہ فرشتے تو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر واضح طور پر ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ اسے میں بہکاتا رہا کہ اے اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، تو یہ شیطان ہوگا جو اس وقت بری الذمہ ہو جائے گا۔ حالانکہ بہکاتا تو رہا وہ شیطان ہی، لیکن وہاں پر کیا ہوگا، وہ خود بری الذمہ ہو جائے گا۔ شیطان خود کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود اس گمراہی کی طرف آنا چاہتے تھے، تم خود اس برائی کی طرف آنا چاہتے تھے، لہٰذا تم آ گئے۔ یعنی شیطان نے ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کھینچا تھا نا۔ تو بہرحال دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس وقت پھر کوئی کسی کی سفارش کام میں نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہوگا۔ تو جو چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں قرآن میں، اور جو کوالٹیز انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں۔ اور یہاں پر جہنم میں لے جانے والی جو کوالٹیز ہوتی ہیں انسان میں وہ بتائی گئی ہیں، ایک تو حق کا انکار، دوسرا ناشکری، تیسرا حق اور اہل حق سے دشمنی رکھنا، اور پھر چوتھا بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بننا، پانچواں اپنے مال سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، اور چھٹا اپنے معاملات میں حد سے تجاوز کر جانا، اور ساتواں لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرنا، آٹھواں دین کی صداقتوں پر شک کرنا، یعنی پتہ نہیں، اچھا پتہ نہیں یہ دین صحیح ہے نہیں صحیح ہے، اچھا یہ اسلام 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اس طرح کا شک، اور نواں دوسروں کے دلوں میں شکوک ڈالنا، اور دسویں نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کے خدائی میں شریک ٹھہرانا، شرک سمجھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم کا مستحق بنائے گی، جس کی وجہ سے انسان جہنم کی ان اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے گا۔ اور ہم سب جانتے کہ وہ جہنم کیا اس کا حال ہے، اس کی آگ، اس کی گرمی کس قدر شدید ہوگی۔ ان کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور چونکہ دنیا میں اس شیطان کی بات مانی تھی، اور شیطان وہاں تو بری الذمہ ہو جائے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود دراصل برائی کو پسند کرتا تھا، اس کے خود کے دل کے اندر برائی کی طرف آگے بڑھنے کی خواہش تھی، اس نے نیکی کی بجائے برائی کو پسند کیا، یہ برائی سے وابستہ رہنا چاہتا تھا، اس کو برائی زیادہ پسندیدہ تھی، اس کو انبیاء کی باتیں پسند نہیں آتی تھی، اس کو دین کی باتیں پسند نہیں آتی تھی، یہ شیطان کی طرف، اس کی ترغیبات کی طرف جھکتا چلا گیا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اچھا یہ کیا قرآن کی اور حدیث کی باتیں لگا رکھی ہیں، چھوڑیں اس کو بس، چلیں کوئی اور باتیں کرتے ہیں، کوئی اور بات کرو، یہ کیا دن رات بس دین 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 لگا رکھا ہے، کوئی اور باتیں کیوں نہیں کرتے؟ استغفر اللہ، انسان کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ کس کے آگے جانا ہے اس کو، اور دین سے اتنی نفرت، اتنی دوری، اور بس دنیا 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 کے بندے بنے ہوئے ہیں، وہ ہوتا نا بس خوب عیش کرو، ہلا گلا، پارٹیز دن رات، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، تو یہ سارے پھر لوگ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تو تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے اور سب ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے، بہکانے والا بہکنے والے پر الزام دھرے گا اور بہکنے والا بہکانے والے پر الزام رکھے گا کہ اس نے مجھے بہکایا تھا، اور وہ کہے گا کہ نہیں یہ خود بہکنا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہاں پر میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، تمہیں تو یہ بات اور یہ خبر دی جا چکی ہے، پہلے ہی تمہیں خبردار کیا جا چکا ہے، اب یہاں پر بات پلٹی نہیں جائے گی، جو فیصلہ ہو چکا ہو چکا، کیونکہ کافر تو جہنم میں جائیں گے، جو سزا ان کے لیے تجویز کی جا چکی ہے وہ سزا تو بہرحال ان کو مل کر رہے گی، جو دنیا میں وہ برائیاں کرتے رہے اس کا خمیازہ تو انہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے، جو دستور ہے وہ چینج نہیں ہوتا، جب جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ان کے بارے میں تو لہٰذا ان کو جہنم ہی میں ڈالا جائے گا، جو گمراہ کرنے والے تھے، جو گمراہ ہونے والے تھے، ان کو وہاں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا،
اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق پر بہت رحیم اور شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ تو تم کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کیونکہ تم خود اس کے مستحق تھے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو انصاف ہے۔ وہاں پر جب ساری شہادتیں پیش کر دی جائیں گی خلاف میں، سب ثبوت پیش کر دیے جائیں گے، تب کہیں جا کر یہ سزا ملے گی، ویسے ہی سزا نہیں دی جائے گی۔ جب ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے۔ یقین جانیے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اندر سے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر جب بھی آگ روشن کرتے تو ہاتھ آگ کے قریب لے جاتے تھے، اور پھر اپنے آپ ہی کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اے عمر، کہ تیرے اندر اتنا صبر ہے تو برداشت کر سکتا ہے یہ آگ کی گرمی؟ اور ہمیشہ آخرت کا جب بھی تذکرہ ہوتا، اتنا روتے اور ان پر اتنی خشیت طاری ہوتی کہ لوگوں کو ان پر ترس آتا تھا، ترس، اتنا زیادہ روتے تھے آخرت کے ڈر اور خوف سے۔ یہ کون ہے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی یعنی ایسی دوستی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسی محبت تھی کہ آج بھی ان کے بازو ہی میں دفن ہے، اس کے باوجود بھی اتنا ڈر۔ لیکن پتہ نہیں آج جہنم کا ذکر ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم پر کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اس سے بچنے کی فکر ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ جو ہماری رفتار بے ڈھنگی ہے، جو ہماری دنیا کی زندگی، اتنا ہم اس میں مگن ہیں، اتنا ہم اس میں اس کی آرائشوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ فکر ہی نہیں ہے آخرت کی۔ ہم کئی دفعہ پہلے احادیث پڑھ چکے ہیں جہنم کے بارے میں، کہ سورہ سجدہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ اور جب یہ وعدہ پورا ہوگا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام یعنی جو جن و انس ہوں گے کافر، سب کو جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی یا نہیں، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے جہنم یہ کہے کہ اس قدر بھرے جا چکے ہیں جہنم میں کہ اب ذرا سی گنجائش بھی نہیں ہے، کہ اور بھی کچھ ہے، جہنم پوچھے گی۔ تو یہ جو گفتگو ہوگی جہنم سے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس وقت جہنم کو زبان دے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے اور ہم کلام ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جب جہنم کہے گی، جب لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل میں مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا، جس سے جہنم پکار اٹھے گی قط قط، یعنی بس بس۔ یہ صحیح بخاری کی ہے حدیث، تفسیر سورہ قاف۔ اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں بھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی۔ تو جہنم تو خود کئی دفعہ پناہ مانگتی ہے اپنی خود کی گرمی سے۔ ہمیں حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، یہ آگ نارے جہنم کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ بہت کافی ہے۔ فرمایا، اس کے باوجود وہ آگ اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم اور شدید رکھی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، جیسے کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے، افرائیتم النار التی تورون انتم انشاتم شجرتہ ام نحن المنشئون نحن جعلناہ تذکرۃ و متاع للمقوین، بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدہ بنایا ہے۔ تو دنیا کی آگ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور جہنم کی آگ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ سورہ واقعہ میں یہ آتا ہے کہ اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے میں، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش۔ اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ سخت دہتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ قارعہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، موسم گرما میں گرمی کی شدت کا تعلق جو نار جہنم کی حرارت سے ہے، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب شدید گرمی ہو تو نماز ٹھنڈی کرو، کیونکہ شدید گرمی جہنم کی شدید حرارت سے ہے۔ نار جہنم نے اپنے رب تعالیٰ سے شکایت کی اور عرض کیا، اے میرے رب، میں اندھر ہی اندر کٹتی جاتی ہوں۔ تب رب تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ آپ جو سخت گرمی اور سخت سردی پاتے ہیں یہ وہی سانس ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر جہنم بہت ہی بڑی ہے لیکن اندر سے بے حد تنگ ہے، اور جہنمیوں کو اس کے اندر گھٹن محسوس ہوگی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ سوچے ذرا نا کہ کیسا جملہ ہے یہ کہ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس روز قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ اور اس کی گہرائی کے تعلق سے صحیح ابن حبان کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جہنم میں اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ 70 برس میں جہنم کے پیندے تک پہنچے گا، اس میں گہرائیاں ہی گہرائیاں ہیں، گڑھے ہی گڑھے ہیں۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ نساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، تو یہ جہنمی کون ہے، اور کیا وہ جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے نکل آئیں گے، اور کیا جو اہل توحید ہوں گے یعنی اللہ تعالی ایک اللہ کو ماننے والے، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ جہنم میں عذاب پائیں گے، بعد اس کے اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رہا کر دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، جو لوگ جہنم سے رہائی پا کر جنت میں جائیں گے ان کے چہروں پر سیاہ دھبے ہوں گے، یوں اہل جنت انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب یہ نام ہم سے دور کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کی ایک نہر میں نہائیں گے تو وہ سیاہ دھبے ان کے مٹ جائیں گے۔ کئی ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں، اگر ہم ان احادیث کا ذکر کریں تو ہمارا ٹائم اسی میں نکل جائے۔ اس وقت جو کافر ہوں گے وہ درخواست کریں گے جہنم کے داروغہ سے، ہمارے عذاب میں ہلکی سی کمی کر دی جائے، بس تھوڑا سا کم کر دو، زیادہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اہل جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، ان کی شدت حرارت سے اس کا دماغ کھولے گا۔ جو کافر ہوں گے ان کے اچھے اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، آگ اس کے ٹخنوں تک پہنچتی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کی سب سے گہری کھائی میں ہوں گے۔ جب عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا دراصل کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو پروٹیکٹ کرنے اور آپ کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ابو طالب کو کیا ملا، کیا ان کو رہائی ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں، اسی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہے، یعنی اوپر نہیں اٹھتی، کیونکہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کی سب سے گہری کھائی میں ہوتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے کتنی بھی قریبی آپ کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن کافر تھے تو وہ جہنم میں جا کر رہیں گے، کیونکہ جہنم سے بچنے کے لیے صرف ایک شرط ہے، پہلی شرط وہ ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے عمل صالح، اور اہل جہنم اس وقت بہت زیادہ پچھتا رہے ہوں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا کھانا اور پانی کیا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن اہل جہنم میں جس فرد کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، دنیا کا تمام مال و متاع تمہیں مل جائے تو کیا تم وہ تمام مال و متاع فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہو گے؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تم سے بہت ہی معمولی سی بات چاہی تھی، جبکہ تم آدم کی پشت میں تھے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے۔ یہ ساری احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں، کیا سکھاتی ہیں؟ قرآن کی آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ کہ ہم لوگ دنیا کی زندگی میں مگن نہ رہیں، اپنے آخرت کی کچھ تیاری کریں۔ آپ خود سوچیں کہ ہم تو ہمیشہ جب بھی یہ جہنم کی آیت پڑھی جاتی ہے، مجھے ہمیشہ وہ روٹی کی بھاپ یاد آتی ہے۔ یقین جانے کہ جب چونکہ ہم سب خواتین ہیں نا، ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، چولہے کے ساتھ ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا، آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ روٹی سینکتی ہیں، اور اگر غلطی سے جب روٹی خوب سی پھول رہی ہوتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے جب پھول رہی ہوتی ہے روٹی، اور اگر غلطی سے اس میں سے کہیں سے کوئی سوراخ ہوتا ہے تو وہ آپ کی انگلی پر بھاپ آ جاتی ہے، یا آپ کی انگلی غلطی سے اس روٹی کے اندر چلی جاتی ہے۔ آپ سوچیں کتنی تیز ہوتی ہے وہ بھاپ، کہ کئی دن تک انگلی جلتی رہتی ہے، ہاتھ جلتا رہتا ہے صرف بھاپ لگنے سے، اور وہ بھی روٹی کی بھاپ۔ ڈائریکٹ آگ اگر لگے گی تو کیسے بھلا برداشت کر سکتا ہے کوئی انسان؟ تو بہرحال یہ والی آیت ہمیں ڈرا دینے کے لیے کافی ہے، اور اگر ہم ابھی بھی نہ الرٹ ہوئے، اور ابھی بھی اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہ کیا، اور اگر ابھی بھی ہم نے اپنی زندگی کا رخ صحیح طریقے سے متعین نہیں کیا، اپنے نصب العین کو نہیں پہچانا، اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانا، تو یقین جانیے کہ پھر تو بس اب قیامت ہی آنی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کی یہ آیت پڑھنے کے بعد ہم اپنے اعمال کو سدھارنے اور سنوارنے والے بنیں، آخرت کی فکر کریں،
اور آخرت کے لیے کچھ ایسا توشہ تیار کرنے والے بنے جو ہمیں آخرت میں جہنم سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز کرے. آمین. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا وہ حسین امتزاج, اور یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کوئی ایک ہی بات پر زور نہیں دیتا بلکہ اتنا بیلنس اس میں قائم ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب یہاں سے پھر جنتیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک کام کیے تھے, ایمان لا کر عمل صالح کیا تھا, ان کا استقبال کیسے ہوگا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, ارشاد ہوگا, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود, داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ, وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جو جنت میں جانے والا ہوگا. ازلفت زائی لام فا, ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قریب کے, اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ایک اتنا بڑا آنر ہے یہ کہ جنت میں, یعنی جو مومن ہوں گے, جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے, ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ چل کر چلو جنت میں, یعنی پیدل چلو اور جاؤ جنت میں, نہیں, بلکہ جنت کو ان کے قریب لے آیا جائے گا. سبحان اللہ, اتنا بڑا آنر اور اتنا بہترین انجام. تو جنتیوں کو خود مسافت طے کرنی نہیں پڑے گی, پاؤں سے چل کر یا کسی سواری پر بیٹھ کر سفر کی تکلیف اٹھاتے ہوئے وہاں نہیں جانا پڑے گا. اور ادھر جیسے ہی فیصلہ ہوا, ادھر جنت ان کے سامنے پیش کر دی گئی, جنت خود اٹھا کر ان کے سامنے لے آئی جائے گی. اور ہم یہ تصور نہیں کر سکتے, دنیا کے معاملات کچھ اور ہیں, آخرت کے معاملات کچھ اور ہوں گے. وہاں پر تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوگی, اور جو کچھ انسان چاہے گا وہ اس کے لیے وہاں موجود ہوگا. سبحان اللہ, کبھی جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پلین میں ہم بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ سے کچھ لوگ بس لاتے ہیں پہلے, پھر بس میں بٹھاتے ہیں, یعنی اندر جو رن وے ہوتا ہے پلین کا, تو وہاں پر ایئرپورٹ سے بٹھا کر اندر, یعنی تمام جب امیگریشن وغیرہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں سے پلین کی طرف لے جاتے ہیں, یا پھر پلین سے اتار کر پہلے بس میں بٹھاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایئرپورٹ کی طرف لاتے ہیں. اور وہ اس قدر جو ہے آوازیں وہاں آ رہی ہوتی ہیں, پلین کی آواز, گرمی بعض اوقات بہت شدت کی ہوتی ہے, ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے, وہ انسان کو بھلا نہیں معلوم ہوتا. اور کچھ جو ایئر لائنز ہیں ماشاءاللہ, اور کچھ ایئرپورٹس پر اتنا بہترین انتظام ہوتا ہے کہ فلائٹ اس طرح سے روکی جاتی ہے اور وہ لفٹ سامنے لائی جاتی ہے, لفٹ کو فلائٹ کے دروازے سے لا کر لگایا جاتا ہے اور سیدھا انسان اس لفٹ کے اندر جا کر رکتا ہے, اور پھر وہاں سے اندر ہی اندر ایئرپورٹ میں چلا جاتا ہے. تو ایک آنر لگتا ہے, وہ ایک عزت افزائی لگتی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں, یہ تو بہت ہی معمولی چیز ہے, سمجھے وہ تو جنت ہوگی. سبحان اللہ, اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہ اس طرح کا اہتمام ہو, اور اللہ کرے کہ ہم ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنے کہ جنت قریب لے آئی جائے گی, خود نہیں جانا پڑے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا عزت کا مقام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ تم سے وعدہ ہے جو کیا گیا تھا. کس کے لیے؟ اوابن حفیظ, ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا, جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کی تھی, جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی, جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا, جو اپنے آپ کو بچا کر رکھتا تھا, جو اپنے آپ کو روک کے رکھتا تھا, اپنی خواہشات کے آگے اس نے سپر نہیں ڈالی تھی, یعنی خواہشات کا بندہ نہیں تھا بلکہ وہ خواہشات کا بندہ نہیں تھا بلکہ اپنی خواہشات کو روکنے والا تھا, جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا تھا. اور یہ جو اواب کا لفظ ہے, پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا ہے, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تو ایسا شخص جس نے نافرمانی اور خواہشات نفس کی پیروی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا اور اس کی رضا جوئی کا راستہ اختیار کیا ہو, جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے, اور ہر اس چیز کو اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے, جو بندگی کی راہ میں ذرا سے قدموں کو ہٹنے نہ دے نیکی کی راہ سے, یہ فرمانبرداری سے, اور ذرا سے اگر اس کے قدم ہٹ رہے ہوں تو فوراً وہ گھبرا اٹھے، فوراً پلٹ آئے، فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، جو اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہ اواب ہوتا ہے۔ اور حفیظ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے فرائض، اس کی حرمتوں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی امانتوں کی حفاظت کرے، جو ان تمام حقوق کی حفاظت کرے، نگہداشت کرے جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، جو عہد و پیمان کی نگہداشت کرے، جو ایمان لا کر اس نے اپنے رب سے کیا ہے وعدے، اس کی نگہداشت کرے، جو اپنے تمام اوقات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہو، اپنے اوقات کی بھی حفاظت کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اولاد اور مال دیا ہے، ان سب کی حفاظت کرتا ہے، اس کو صحیح رخ پر لگاتا ہے، اپنی ساری کوششیں دین کی راہ میں لگاتا ہے، اپنی تمام صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، جو توبہ کر کے اپنے تمام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے اپنے آپ کی بھی، توبہ کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نہیں پلٹتا اس برائی کی طرف، کیونکہ وہ اس وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے توبہ کر کے، جو ہر وقت اپنا جائزہ لے کر دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں میں اپنے قول یا فعل میں اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ اس سے جو وعدہ کیا گیا تھا تو اسے پورا نہ کیا جائے، جو اپنے رب سے ڈرتا تھا، جو قلب منیب لے کر آیا ہے، اور قلب منیب بھی کیا ہے، وہی سلامت دل، پلٹنے والا دل، لوٹنے والا دل، یہ بھی انابت سے ہے، جس کی معنی ہے ایک طرف رخ کرنا، بار بار اسی کی طرف پلٹنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ قطب نما کی جو سوئی ہوتی ہے، جسے ہم سمت معلوم کرتے ہیں، تو آپ کتنا ہی اس کو ہلائے جلائے، وہ پھر سمٹ کر یا پھر پلٹ کر اسی کی طرف آ جاتی ہے۔ تو بس قلب منیب سے مراد ایسا دل ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ گیا ہو، اور پھر پوری زندگی اسی پر ڈٹا رہے، اسی کی طرف پلٹتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس شخص کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے جو صرف زبان سے اسلام کے دعوے نہیں کرتا، بلکہ سچے دل سے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اسلام کے گرد گھومتی ہے، اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے گرد گھومتی ہے، وہ کبھی وہاں سے ہٹتا نہیں اور پلٹتا نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ میں اور آپ کس طرح سے یہ خصوصیات، یہ کوالٹیز اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے جہنم والوں کی کوالٹیز پڑھی تھی کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے، کیا ان کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق بنیں گے، اور وہ 10 ہم نے پڑھی تھی جو بری صفات ان کے اندر ہوگی۔ اور یہاں پر یہ جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، یہ متقین کی، جنتیوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں اواب، حفیظ، اللہ سے ڈرنے والے، اور قلب منیب لے کر آئیں گے۔ تو یہ قلب منیب ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے دل کو یہ قلب منیب ہم بنائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے، جو غلطی ہونے کے بعد اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ غلطی نہیں ہوتی ہے، جو پلٹنے والے ہیں، جو لوٹنے والے ہیں، جو غلطی پر ڈٹے نہیں رہتے، جو غلطی پر، یعنی جو غلطی کرنے کے بعد اس کی تعویلیں نہیں پیش کرتے بلکہ فوراً پلٹ آتے ہیں، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے کہاں سے یہ چھوٹی سی غلطی کر لی، لہٰذا وہ فوراً پلٹ آتے ہیں، جو نگہداشت کرتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، جن کا دل سلامت ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا۔ تو اس وقت یعنی ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ان کے لیے رنج اور غم نہیں ہوگا کیونکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو جنتیوں کا کلمہ ہوگا وہ سلامتی والا ہی کلمہ ہوگا، وہ صرف ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو بہرحال اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، اس کی اطاعت کرنے والے بنے، اور شرک اور معصیت سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اور وہاں پر پھر جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو اس وقت ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے وہ بے انتہا ہوں گے، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ ہے، اور اس سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا،
جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے تھے سورہ یونس میں، للذین احسن الحسن وزیادہ، کہ یہ چیز مزید ان کو نصیب ہوگی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم حاضر اور تیری خدمت کے لیے مستعد ہیں، بھلائی تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم کیوں خوش نہ ہوں یا رب، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں فرمایا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ایسی نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے؟ جنتی پوچھیں گے، یا رب ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں پر ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات کو سنے. یعنی اب مکہ والوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھلا کون لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے پہلے تو ایسی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں اور جب ان کی پکڑ کا وقت آیا تو کوئی انہیں بچا نہ سکا اور انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکی، تو پھر یہ جو مکہ والے کیوں اس طرح سے گھمنڈ کر رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں؟ تو تم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ جو بھی قومیں اس طرح سے غفلت برتتی ہیں، حق سے دشمنی رکھتی ہیں، تعصب سے کام لیتی ہیں، لہٰذا ان کو پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. سبحان اللہ. جیسا کہ یہود کا یہ خیال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور اس کے بعد پھر 7ویں دن آرام کیا، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ دراصل یہود و نصارہ کا من گھڑت الزام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اور بائبل میں بھی یہ بات ابھی تک موجود ہے، تو اسی کی تردید کی گئی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. یعنی فرض نمازیں تو پڑھنی، یعنی صبح اور شام کی نمازوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر، یا عصر اور فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید ہے، اور پھر ساتھ میں رات کے کچھ حصے میں بھی نماز کی تاکید کی گئی، یعنی تہجد کی، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھے جو آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے. اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ چونکہ معراج سے پہلے مسلمانوں کے لیے صرف فجر اور عصر کی نماز فرض تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی، لیکن معراج کے بعد پھر 5 نمازیں فرض کر دی گئیں. اور یہاں پر جو تسبیح کی بات آئی ہے، یعنی سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد، تو اس سے مراد وہ تسبیحات ہیں جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جسے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، جو فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یعنی 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر. اور اسی طرح سے نماز کے بعد کے اذکار ہیں. اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ ادبار السجود سے مراد مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں، یعنی جو بھی نفل اذکار ہو سکتے ہیں، جو بھی تسبیح ہو سکتی ہے، وہ ہم کرتے رہیں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ،
اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سارا آخرت کا منظر دراصل پیش کیا جا رہا ہے، جس وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور پھر جب وہ حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، تو اس وقت جب پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اٹھو اور اپنے رب کی طرف چلو حساب دینے کے لیے، تو کہا ہو سکتا ہے کہ یہ آواز ایسی ہوگی کہ جو ہر شخص سنے گا اور اسے وہاں سے نکل کر چلنا پڑے گا، یا پھر یہ سائق اور شہید بھی ہو سکتا ہے جو ہر انسان کو پکار کر کہے گا کہ دوڑو میدان حشر میں۔ اور یہ جو حکم ہوگا یہ سب لوگ سن رہے ہوں گے، یعنی آواز حشر کو سب لوگ سن رہے ہوں گے، اپنے کانوں سے سنیں گے، جس کو دنیا میں یہ لوگ ماننے سے انکار کرتے تھے، اور پھر وہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذکر بالقرآن من يخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ کا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل تسلی دی جا رہی ہے کہ ماننا نہ ماننا یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، آپ بس لوگوں تک بات پہنچا دیجئے، آپ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کریے ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس پیغام کو، اس حق کو لوگوں تک پہنچا دیا، حالانکہ آپ پر ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ جان بوجھ کر زبردستی لوگوں سے بات منوائیں، لیکن آپ نے پوری طرح سے حق ادا کر دیا۔ یعنی آپ کو اتنی فکر لاحق ہوتی تھی کہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی آپ ہر اس قبیلے کو اور ہر اس قافلے کو جا کر یہ پیغام سناتے تھے، اس قرآن کو سناتے تھے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس بات میں مکلف نہیں ہے کہ آپ اسلام کی طرف موڑ ہی دے سب کو، آپ کا کام صرف تبلیغ اور دعوت ہے، اور اس قرآن کے ساتھ آپ نصیحت کرتے رہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرتا اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا وہ ضرور اس کو سنے گا اور اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اسی لیے جو قتادہ ہیں وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے، یعنی کیونکہ آپ ان تک بات پہنچا دیجیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے سارے منظر قرآن میں پیش کر دیے گئے ہیں، اور قیامت کی وہ ہولناکیاں، حشر کا میدان، اس کا منظر سب کچھ پیش کر دیا گیا ہے، بس صرف اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس پر ہم ایمان لے آئیں تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیتوں پر عمل کرنے والے بنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کرنے والے بنے، اور یہ آیتیں ہمیں ہمارے اندر ایک تڑپ اور طلب پیدا کرنے والی بنے، اسے پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو بدلنے والے بنے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جنت، اس کو ہم پا سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.